بھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع کی دولت عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ, قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین اکرام, رمضان مبارک کی مقدس ساعتیں, بابرکت ساعتیں, لمحات, اللہ پاک اس مہینے کی برکات عطا فرمائے اور جتنے بھی ایام رہ گئے ہیں رب تعالیٰ سب کو خوش دلی کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ, اور جس طرح روزے کی عبادات کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ عبادات ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ مہمان مہینہ ہی ہے اور دیگر ایام کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا لگتا ہے کہ رمضان شریف کے ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی فیلنگ کا فرق ہو سکتا ہے. اور روایت میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ مومن کے لیے اس کو مدد کر دی جاتی ہے رمضان شریف کے مہینے میں, اور اس کے لیے آسان مہینہ ہے, لیکن منافق کے لیے رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اس کی مشقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کی مشقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ میں اور آپ سب اپنے آپ کو دلی طور پر, کیفیات کے طور پر یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے. اگر دل میں بوجھ کی صورت ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور خوش دلی کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, ہم اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز خرچ کریں یا نماز کے لیے ٹائم دیں, کچھ بھی عبادت کریں اور دل میں بوجھ بھی لے کر آئیں, یہ اچھا عمل نہیں, یہ مومن کی شان نہیں. کئی لوگ صدقہ دے دیتے ہیں, صدقہ دینے کے بعد, پیسہ نکالنے کے بعد دل میں بھی بوجھ رکھا ہوا ہے, یار چلا گیا پیسہ, پیسہ لے گیا, بس یہ فلاں آیا تھا اور لے کے چلا گیا مجھ سے. تو دل میں اگر بوجھ لے کر آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیسہ تو گیا ہی گیا, اس پر جو ثواب ملنا تھا اس سے بھی محروم ہو جائے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم قربانی کرتے ہیں تو حدیث میں فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو, یعنی جانور بھی اللہ کی راہ میں قربان کریں تو خوش دلی کے ساتھ انہیں کرو, بوجھ سمجھ کر نیکیوں کو نہیں کرنا چاہیے. آج کے ہمارے مہمان مفتی سجاد صاحب ہیں اور ان سے ہی کچھ بات چیت کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جب آدمی صدقہ کرتا ہے کچھ, بعض کا تو خود ایک مائنڈ بن جاتا ہے کہ بھائی 10,000 روپے مجھے نکالنے, یہ میں دوں گا مختلف جگہوں پر, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن وہ دے دیا, سب کچھ کر دیا, اب یعنی ایک اپنے مائنڈ کے مطابق نکال دیا جو نکالنا تھا, زکوٰۃ بھی نکال دی, کوئی مسجد کو دینا تھا, دیگر جگہوں پہ دینا تھا وہ بھی نکال دیا, اب کسی اور نے اتنا فورس کیا یا ذہن بنایا, اب اس کو بھی دے دیا, چاہے کسی کی ضرورت کو پورا کر دیا, لیکن اس کے بعد اپنے دل میں بوجھ تکلیف سی محسوس کرنا, اس کیفیت کو کیا نام دیں گے آپ؟
یہ کیفیت ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کی کیفیت تو نہیں ہونی چاہیے, اس کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ نیکی کی سعادت عطا فرمائی ہے, اور یہ سعادت بھی ایسی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں قرض حسنہ ارشاد فرمایا ہے, اور اس کو فرمایا کہ یہ قرض ہے جو آخرت کے دن جو ہے اس کی ادائیگی ہوگی, اور یہاں تو اس نے اللہ پاک کے راستے میں دے دیا لیکن جب قیامت میں ملے گا تو اس کا ثواب 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ جس کے لیے چاہے اس سے اور بھی زیادہ بڑھا دے. یعنی جتنا اخلاص کے ساتھ دیں گے اور جتنا دل کی خوشی کے ساتھ دیں گے اتنا اس صدقے کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا, 10 گنا سے 700 گنا جو ہے وہ قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ پاک عطا فرمائے گا. اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہے اللہ پاک عطا فرما دے. تو وہی بات ہے کہ جب اللہ پاک نے نیکی کرنے کا ایک جذبہ بھی عطا فرمایا, سعادت اور توفیق بھی دی ہے اور دے بھی دیا, اب اس میں بوجھ سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ میرے سے چلا گیا ہے اور اس کے اوپر افسوس کرنا, یہ اس صدقے کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بننے کا سبب بن سکتا ہے کہ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے ہے لیکن اگر دل میں یہ بوجھ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ قبول ہی نہ ہو. پیسہ تو گیا, اس کے ہاتھ دوبارہ نہیں آیا, اس کے ہاتھ آنا تھا ثواب, اور ثواب اسی کا ملتا ہے جو خوش دلی کے ساتھ ہو. تو جب اس نے خوش دلی سے دیا ہی نہیں ہے, ایک بوجھ سمجھ کر دیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ثواب سے بھی محرومی ہو جائے, اللہ نہ کرے. تو اس لیے دیں, جتنا دیں خوشی کے ساتھ دیں, دل کے اوپر بوجھ نہ سمجھیں, بلکہ یہ سمجھیں کہ جس کا مال تھا اسی کے راستے میں چلا گیا.
سبحان اللہ.
حدیث پاک میں یہ فرمایا نا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال, فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے کہ جو تم نے آگے کے لیے بھیجا ہے,
یعنی اصل مال وہی ہے,
اصل مال وہی ہے, اور جو تم نے یہاں پر جو ہے وہ پہن لیا, کھا لیا, خرچ کر لیا, وہ تمہارا مال نہیں ہے. تو جو مال اصل ہے, تو اصل خزانے میں گویا کہ جمع کروا دیا ہے, جس کا ثواب اس کو ملنا ہے, تو اس کے اوپر ندامت کیسی, پشیمانی کیسی. ندامت تو اس پر ہونی چاہیے کہ جو ویسے ہی اس نے جو ہے وہ اپنی حاجتوں میں ضرورتوں میں خرچ کر دیا, اس طور پر ندامت ہو کہ کاش اللہ مجھے توفیق دیتا تو یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیتا تاکہ آخرت کے لیے خزانہ جمع ہو جاتا. تو جو فضول خرچہ اس کے اوپر جو ہے وہ ندامت ہونی چاہیے, جو اللہ پاک کے راستے میں دیا اس پر خوشی ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا, عبادت کے معاملات میں بھی صبر کی بڑی ڈیٹیل تفصیل کہا گیا نا, صبر کے اندر یعنی تکلیفوں پر صبر کی تو بشارت ہے, لیکن ساتھ ساتھ عبادات کے معاملات میں بھی. ظاہر آدمی نماز کے لیے جاتا ہے تو بھی ایک طرح کی کچھ مشقت تو ہے نا, اس پر صبر کرے گا. نماز پڑھنے کے اندر بھی کئی طرح کی جسمانی تکلیفیں بھی کبھی کئیوں کو ہو جاتی ہیں, کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے, گھٹنوں کا کسی کو درد ہے, جسمانی اور تکلیف ہے, لیکن وہ اللہ کے حکم پر جھک رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ جو تکلیفیں ہیں نا, یہ مشقتیں, اس پر بھی صبر ہے, اور یہ صبر پر اجر ہے, اس پر ثواب ہے. مال گیا, مال تو جاتا ہے, تو اس پہ بھی کچھ نہ کچھ تو محسوس ہوتا ہے. اب اس کو دل میں جگہ نہ دیں, بس اپنے آپ کو کوستے رہیں کوستے رہیں, نہیں, دل میں آیا صبر کریں, اللہ کی رضا پہ راضی کہ رب نے دیا ہے, رب قبول فرما لے, اللہ کے نام پر چلے گا, یہ آپ کے مال کا مقدر ہے کہ آپ کا مال اللہ کی راہ میں گیا ہے. تو بہرحال ان چیزوں پر بھی صبر کریں گے تو انشاءاللہ اجر پائیں گے. اللہ پاک سب کی عبادات کو, روزوں کو, نمازوں کو, اور نفلی صدقات کو, زکوٰۃ کو, عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور خوش دلی کے ساتھ یہ معاملات ہمیں سر انجام دینے کی توفیق دے. بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف.
میرا نام محمد عرفان خلیفہ. مفتی صاحب سے کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر مؤذن نے وقت سے پہلے اذان دے دی یا سائرن بجا دیا تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے شرعی رہنمائی فرما دیں.
مؤذن نے وقت سے پہلے ہی اذان دے دی, سائرن بھی بجتا ہے کئی جگہوں پر, تو سائرن بجا دیا ہے تو افطاری میں نہ بجایا ہو, سحری میں ہے تو چلیں. کیا فرماتے ہیں؟
افطاری کا مسئلہ ہے, کیونکہ وقت سے پہلے سائرن تو افطاری میں بجے گا. افطاری میں اگر مؤذن نے وقت سے پہلے اذان دے دی, سائرن بجا دیا, اگرچہ بھول کر کیا ہے یا جان بوجھ کر کیا ہے, جان بوجھ کر تو عام طور پر کوئی مسلمان نہیں کرتا, بھول کر ہی ایسا ہوتا ہے, تو بہرحال اگر کسی نے اس پر روزہ افطار کر لیا ہے تو روزہ تو چلا گیا, روزہ
یعنی
نہیں ہوا.
یقینی طور پر یہ ہو کہ غلطی ہو گئی.
جی جی, تو روزہ نہیں ہوا, اس کی قضا کرنی ہوگی. اب مؤذن کو بھی کوسنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی ہے, لیکن ہمیں اپنے روزے کو خود ہی بچانا ہے, ہمیں اپنے روزے کو کسی دوسرے کی ثواب دید پر نہیں چھوڑنا چاہیے. جب ہم اپنے زندگی کے دیگر تمام معمولات اپنی گھڑی کا ٹائم دیکھ کر کرتے ہیں تو پھر روزے میں بھی ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مؤذن بھی انسان ہے, اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے. جو روزہ ہم نے فرض ادا کیا ہے تو اس کی حفاظت ہمارے اوپر ضروری ہے. تو اس کو گھڑی کے ٹائم کے مطابق جو ہے وہ سحری کا ٹائم، افطاری کا ٹائم، اس کا خیال رکھنا یہ روزے والے کی ذمہ داری ہے،
ٹھیک،
کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ مؤذن کو ہم نہیں کوس سکتے، ہمیں خود اپنے اوپر بھی جو ہے وہ شرمندگی اور ندامت ہونی چاہیے کہ میں نے خود خیال کیوں نہیں رکھا، میری عبادت تو مجھے خیال رکھنا ہے۔ تو اس لیے روزہ تو چلا جائے گا اور اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی پڑے گی،
خود غفلت بڑھتی،
خود غفلت بڑھتی۔
یعنی میں آپ کی بات سے ہے کہ اگر مؤذن بالفرض سحری کے اندر 10 منٹ پہلے اعلان کر دے بھی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو وہ سارے بولیں گے ابھی کہاں سے ختم ہو گیا،
جی ایسا ہی ہوتا ہے،
ابھی کھانے پینے کا ٹائم ہے، ابھی سحری کا ٹائم کہاں سے ختم ہو گیا، یہ گھڑی دیکھو، فلاں دیکھو، یہ کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے۔ سحری بند کوئی نہیں کرے گا، جو سوالات آتے ہیں عام طور پہ افطاری کے آتے ہیں،
جی جی،
حالانکہ سحری میں اگر مؤذن نے ایسی غلطی کر دی تو یہ غلطی کوئی قابل گرفت بھی نہیں ہے اور روزے میں کوئی فرق بھی نہیں آیا اگر کسی نے اس کے مطابق بھی 10 منٹ پہلے ہی سحری بند کر دی، ٹھیک ہے بھائی، لیکن غلطی یہ افطاری میں ہی ہوتی ہے اور بعض اوقات افطار کرنے والوں کی اتنی جلدی ہوتی ہے۔ اچھا یہاں دو طرح کے میں سے جیسا بات کرنا چاہوں گا، ایک ہوتا ہے وقت افطار، ایک ہوتا ہے کچھ احتیاطی وقت۔ بعض اوقات آدمی خود احتیاطی وقت کے کچھ سیکٹ دیکھ رہا ہے یا وہ دیکھ رہا ہے اور جینون وقت بھی تو ہو چکا ہے تقریباً، ارد گرد سے اذانیں بھی آ رہی ہیں، اب ایسے میں اس نے چلا دیا، اب تو اس میں کوئی دونوں طرح کیا تھوڑا؟
اگر روزہ کھولنے والا احتیاط کر رہا ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے اور یہ کہتا ہے کہ 15-20 سیکنڈ جو ہے وہ مزید انتظار کرنا چاہیے اور یہ سمجھتا ہے کہ مؤذن کو بھی ایسا کرنا چاہیے، تو یہ اپنی احتیاط مؤذن پر لازم نہ کرے، اپنی احتیاط جتنی کر سکتا ہے کر لے، لیکن بہت زیادہ تاخیر نہ کرے،
ٹھیک ہے،
کہ بہت زیادہ تاخیر کی بھی وعید بیان کی گئی ہے۔ تو اگر یوں اس کو وہم ہوا کہ میں نے 15-20 سیکنڈ جو ہے وہ لیٹ کرتا ہوں اور اذان پہلے ہو جاتی ہے، سارن پہلے بج جاتا ہے، تو وہ کوئی غلطی نہیں ہے جبکہ وہ وقت پر ہی ہوا ہے،
صحیح،
اور اس کو اپنا جو ہے وہ معاملہ درست کرنا چاہیے اور اپنی احتیاط اگر یہ 1 یا 2 منٹ مزید بھی کر لیتا ہے تو اس میں اس کو گناہگار نہیں کہیں گے،
صحیح۔
اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مؤذن نے وقت سے پہلے ہی سحرن بجا دیا یا اذان دے دی تو وہ شرن جائز نہیں ہے، اب اس کو احتیاط کرنی ہے کہ اذان بھی آ رہی ہے ادھر ادھر سے تو یہ اپنے جو گھڑی ہے اس کے ٹائم کو دیکھ لے، اور افطاری کا وقت اس کو یاد ہونا چاہیے کہ آج اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر جو ہے وہ روزہ افطار ہو رہا ہے، اگر اذان کہیں سے پہلے بھی ہو گئی ہے تو تب بھی یہ روزہ افطار نہ کرے۔ یہ بات بارہا بیان کی جاتی ہے کہ اذان کا تعلق نہ روزہ افطار کرنے سے ہے نہ سحری ختم کرنے سے،
ٹھیک،
سحری ختم کرنے سے تو بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ اذان جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کی نماز کے لیے دی جاتی، تو وقت پہلے ختم ہو چکا، اذان بعد میں ہوئی، نماز کے لیے ہوئی، وہ 10 منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے، 15 منٹ مزید بھی لیٹ ہو سکتی ہے، تو اس لیے اذان ہے نماز فجر کے لیے، اس کا سحری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں البتہ جو مغرب کی اذان ہوتی ہے افطاری کے وقت کی، وہ عام طور پر لوگ فکس ٹائم پر دیتے ہیں، یعنی جو ہی افطاری کا ٹائم ہو اذانیں شروع ہو گئیں، تو یہاں پہ احتیاط کر لی جائے، مزید 20-25 سیکنڈ جو ہے وہ تاخیر کر لی جائے تاکہ اگر کسی سے غلطی ہوئی بھی ہے تو یہ صحیح وقت پر روزہ افطار کر لے،
ٹھیک ہے۔ اور یہ سے عمومی طور پر جب شروع ہوتی ہیں اور ہمارے یہاں معتبر جو نقشہ جات ہیں تو وہ چھپے ہوئے ہیں، مساجد کے اندر بھی موجود ہیں، اس کے مطابق اگر مؤذن دیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہاں 2-3 چیزیں، ظاہر ہے مؤذن کی بھی گھڑی ہے، مسجد کی بھی گھڑی ہے اور ایک آپ کے گھر کی گھڑی ہے، اب ساری گھڑیاں بھی، نقشہ تو ٹھیک ہے
جی،
لیکن ساری گھڑیاں بھی اس اعتبار سے
فرق،
عام طور پر اس میں غلطی کے چانس کم ہوتے ہیں۔ ہاں پہلے ایک واقعہ ہوا کہ مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بھائی وہ ہم نے روزہ افطار تو کر لیا، جیسے ہی وہ ٹی وی کھلا ہوا تھا کوئی اسکرین پہ کوئی بھی چینل تھا تو روزہ ہم نے افطار کر لیا، کیونکہ نیچے دعا افطار جیسے ہی آئی دعا افطار تو وہ چلا، تو ہم نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھجور کھائی تو روزہ افطار کرتے، کیا ہوا بھائی؟ تو بولے بعد میں غور سے دیکھا نا کہ وہ نیچے لکھا ہوا لاہور شہر میں افطاری کا وقت ہو چکا ہے، تو لاہور والے افطار کر لیں، لو بھائی اب یہ کراچی میں بیٹھے ہیں، اب کراچی میں لاہور سے فرق ہے بعد میں، ٹھیک ہے، سحری بھی آپ بعد میں، جی ہاں لاہور والے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کراچی والے سحری کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، جی ہاں ہم لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، یہاں سحری ہماری چل رہی ہوتی ہے تو وہاں بعض اوقات نمازوں کے ٹائم فجر کے یعنی نمازوں کے ٹائم ہو جاتے ہیں، افطار میں کچھ قدرے کم ہے لیکن فرق ضرور ہے، تقریباً 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ تک بھی فرق ہوتے ہیں، تو اب انہوں نے 10 منٹ پہلے روزہ کھول لیا تو کہاں سے ہوگا روزہ درست، تو یہ تو بڑی ایک غفلت ہے سیدھی سیدھی، تو اس لیے ان چیزوں کا بہرحال ضرور خیال رکھنا چاہیے، اگر ہوئی ہے اس طرح کی غلطی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اور ان روزوں کی قضا کرنا بھی ان پر لازم ہے، اور بعض صورتیں پھر کفارے والی آتی ہیں اور اس کی ایک اپنی شرائط اور کنڈیشن ہے کہ کن اعتبار سے کفارے کے بھی احکامات وہ لازم ہوتے ہیں۔ جی مزید سوالات،
میرا نام محمد عارف ہے، میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 27 رمضان تراویح میں قرآن شریف ختم کرنا ضروری ہے؟
جی 27 کو ہی ختم کرنا ہے یا کب ختم کرے، بعض جگہوں پہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ 15 روزہ بھی ہے، 21 میں کو بھی ہو رہا ہے، تاک راتوں میں بھی ہو رہا ہے، اور میرا اتفاق ایسی جگہوں پہ بھی ہو کہ 29ویں شب کو ختم کیا انہوں نے، کیا کہیں گے آپ؟
تراویح میں قرآن پاک کا ختم کرنا یہ سنت مؤقتہ علی الکفایہ، اب یہ چاہے 27 میں ختم ہو یا 28 میں یا 26 میں، تو تراویح میں قرآن پاک ختم کرنے کی سنت ادا ہو جائے گی،
ٹھیک ہے،
کسی رات میں ضروری نہیں ہے، رمضان کی کسی رات میں ضروری نہیں ہے، 27ویں شب کو عام طور پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ تاک رات ہے اور قرآن پاک کے جو ہے وہ نزول کی رات ہے، تو اس اعتبار سے اس رات میں کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ختم قرآن کی برکت بھی حاصل کر لیں، اور ختم قرآن میں چونکہ سلسلہ تھوڑا لمبا بھی ہو جاتا ہے تو جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے زیادہ دیر یہ ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اور لوگوں کی رغبت بھی ہوتی ہے اس دن
27ویں شب کو، اور کئی جگہوں پہ آگے اگلے دن کی چھٹی بھی ہوتی ہے، تعطیل بھی ہوتی ہے، تو اس طور پر بھی
اس طور پر جو ہے وہ 27ویں کا انتخاب کیا جاتا ہے، ورنہ ختم قرآن جو ہے وہ مختلف راتوں میں ہوتے ہیں، البتہ اس میں اتنا ضرور ہے کہ جیسے 5 روزہ 10 روزہ جو تراویاں پڑھی جاتی ہیں ان میں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، تو اس میں بھی شرن کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ایسا نہ پڑھا جائے کہ جس سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ قرآن پاک کیا پڑھا جا رہا ہے، تو یہ گویا کہ قرآن پاک کی بے ادبی کا بھی پہلو ہے، لوگوں کو تھکانا بھی ہے اور لوگوں کو بزن کرنے والی بات بھی ہے، اور ایک اور نقصان یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ روزہ تراویاں 5 روزہ 10 روزہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ ختم قرآن ہو گیا تو اس لیے تراویح ختم ہو گئی، تراویح ختم نہیں ہوئی ہے، تراویح رمضان کی تمام راتوں میں ہے،
27ویں میں بھی جہاں ختم ہو رہا ہے 2 دن تراویح،
اس کے بعد 2 دن تراویح مزید ہوگی، جتنے بھی 2 دن یا 3 دن
2 دن 3 دن جو بھی
تو تراویح ہوگی، تو ختم کسی خاص رات میں کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے والے کو بالکل ایسے طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ جس میں لوگ قرآن پاک کو سمجھیں بھی صحیح، سنیں بھی صحیح، اور ان کو مزہ بھی ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب تھوڑا تھوڑا ہوگا یعنی ایک ایک پارا سوا سوا پارا ہوگا تو بالآخر قرآن جو ہے وہ 26, 27, 28 میں ختم ہوگا، تو یہ والا طریقہ اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے بھی آسانی ہے، خود حافظ صاحب کے لیے بھی آسانی ہے،
ماشاءاللہ۔ سوال ہے کسی کے پاس زیور سونا چاندی سب ہیں اور ٹوٹل ملائیں تو بھی 70,000 تک وہ بنتا ہے، تھوڑا سا سونا ہوگا، تھوڑی سی چاندی ہوگی یا پیسے ہوں گے، یعنی ٹوٹل انہوں نے کہا کہ خلاصہ 70,000 بن رہے ہیں پاکستانی، تو زکوٰۃ ہے؟
فی زمانہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ تو 70,000 سے بہت زیادہ ہے،
اوپر چلا گیا، 1 لاکھ سے ہی اوپر چلا گیا،
1 لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا، لہٰذا اگر کسی کے پاس تھوڑی تھوڑی بھی مختلف زکوٰۃ کے مال ہیں اور ملا کر وہ نصاب تک نہیں پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔
52.5 تولے چاندی کی رقم آپ پوچھ لیں اور اس کے مطابق، اور ابھی جو کرنٹ صورتحال ہے تو اس میں 1 لاکھ پلس یہ نصاب جا چکا ہے، تو اس اعتبار سے وہ صاحب نصاب نہیں ہوں گے جو 70,000 آپ نے پوچھا ہے۔ اچھا چلیں، انہوں نے سونا چاندی کہا تو کسی کے بعد ویسے ہی 40,000 رکھے ہوئے ہیں، 50,000 رکھے ہوئے ہیں، 60,000 رکھے ہوئے ہیں، تو یوں نصاب ان کا نہیں شروع ہوگا۔ تو ابھی ایک مرحلہ نصاب شروع ہونے کا، بعض لوگ سجا صاحب یہی سمجھ ہوتے ہیں کہ بس اب یہ کہیں سے آئے ابھی تو ابھی اس کی زکوٰۃ ہے یا کیا ہے۔ اچھا رقم بھی اگر اچھی خاصی ہو، بالفرض ہے اس کو صاحب نصاب پہلے سے نہیں، اگر اب شروع ہونا ہے تو اب کیا مطلب اس میں اس کو رمضان ہی دیکھنا ہے، یا اس میں یہ آگے ہیں 40,000 50,000 تو وہ زکوٰۃ دے دے، یا مزید کچھ اس میں شرائط ہے؟
شرط یہ ہے زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے کہ جب یہ صاحب نصاب بنا ہے، یعنی اس کے پاس حاجت اور ضرورت سے زائد اتنی رقم آ گئی کہ جو نصاب تک پہنچتی ہے، تو اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، اور صاحب نصاب ہونے کے بعد اس نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ تو اب جب سال مکمل ہوگا اس نصاب پر، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اس سے پہلے پہلے اگر یہ صاحب نصاب ہو چکا ہے اور ایڈوانس کے طور پر ادا کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے جیسے ماہ رمضان میں یہ صاحب نصاب ہوا، نصاب جتنی رقم آئی، اور یہ چاہتا ہے کہ فوری اس کی ادائیگی کر دوں، تو اس صورت میں ایڈوانس میں ادائیگی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ ابھی فرض ہوئی نہیں ہے۔ فرض تب ہوگی جب سال مکمل ہوگا نصاب پر، تو اب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پاس نصاب جتنی رقم آئی، تو شریعت کا اس سے تقاضا نہیں ہے کہ ابھی ابھی فوراً ادا کر دو، شریعت یہ کہتی ہے کہ سال گزرے گا، پھر سال گزرنے کے بعد بھی اگر یہ صاحب نصاب ہے تو اب زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔
جی مزید سوالات۔
میرا نام حسام پاشا ہے، میرا جو شعبہ ہے کام کا وہ سونار کا ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم جیسے گولڈ لیتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں کال پر، فار ایگزامپل ہم نے کال پہ آج ریٹ لاک کروا دیا، آج کا جو بھی ریٹ ہے، فار ایگزامپل 2,00,000 کا اگر ریٹ ہے، میں نے لاک کرا دیا اور اس کو بولا کہ میں پیمنٹ ایک دن کے بعد دوں گا کل، تو کیا یہ جائز ہے شرن؟
جی گولڈ کے کام میں اس طرح کا بکثرت ہو رہا ہے،
اگر سونا بیچا ہے پیسوں کے بدلے میں، تو اس صورت میں کسی ایک جو ہے وہ بدل پر قبضہ ضروری ہے، یعنی یا تو یہ ہے کہ یہ سونا فوری طور پر لے لے اور پیسے جو ہے وہ کل ادا کر دے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا پیسے ابھی دے دے اور سونا کل لے لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں ادھار ہو جائیں کہ آپ کا میں نے سونا خرید لیا اور پیسے آپ کو کل دے دوں گا اور کل آپ سے لے لوں گا، تو شرن یہ جائز نہیں ہے،
یہ جائز نہیں ہے۔
اور اگر کوئی ایک چیز پر قبضہ کر لیا، یا تو سونا لے لے اس سے اور بولے کل پیسے دے دوں گا، یا یہ ہے کہ پیسے دے دے اور کل بولے کہ کل سونا لے لوں گا، تو اس میں شرن کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
لیکن یہ جو سجاد صاحب جو سائل نے بات پوچھی ہے، عام طور پہ ہمارے بازار میں مارکیٹوں میں جس طرح ہے، اب یہ فون کیا ریٹ کیا ہے اتنے، اچھا بھی اتنا آپ لاک کر دیں، اب اس کا چونکہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اگلے دن یہ دوبارہ پوچھ رہے ہیں یا دو دن بعد جیولر کی طرف سے آ گیا ابھی سونا بڑھ گیا جانا ہے آگے کریں، ٹھیک ہے بھائی، یہ ٹریڈنگ یوں ہی کر رہے ہوتے ہیں، نہ سونے پہ قبضہ نہ پیسوں پہ قبضہ، حد صورت ہوئی کسی کے پیسوں پہ قبضہ کرنا ہے تو وہ پھر یعنی لاک تو آپ نے کروایا شام کو یا اگلے دن آپ کو پیمنٹ کرنی ہے، تو اب وہ شام کو اگلے دن بولیں گے بھی آ کے اپنا سونا اٹھاؤ اور پیمنٹ آپ ادا کر دو، یا اگر بچت نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ ان سے صرف نفع ہی وصول کر رہے تھے، نہ قیمت دی نہ سونا قبضہ کیا، تو یہ کتنی خرابیاں اس میں۔
یہ دونوں صورتیں جو آپ نے بیان کی یہ ناجائز ہیں۔ اب یہ جو لاک کرنے والی بات ہے، اب یہ دو طریقے سے ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ پیسوں کے بدلے میں یہ خرید رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور ایک یہ ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے میں خرید رہے ہیں، کہ انہوں نے بھی سونا دینا ہے اور ادھر سے بھی سونا لینا ہے، اور اگر سونے کو سونے کے بدلے میں خرید رہے ہیں تب تو ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے، ایک ہی مجلس میں
اسی جگہ پر ہی سونا یہ بھی دے اور وہ بھی دے،
تو یہ برابر برابر ہوں، کمی زیادتی بھی نہ ہو، تو یہ جائز ہوگا۔ اور اگر یوں کر رہے ہیں کہ میں نے آپ سے 2,00,000 کا خرید لیا، جو آپ نے فرمایا کہ لاک کر دیں، کا مطلب یہ ہے کہ یہ سونا 2,00,000 کا میرا ہو گیا، اور کل اس کی قیمت جو ہے وہ 2,50 ہو جاتی ہے یا 2,10 ہو جاتی ہے، تو اب یہ کہتا ہے کہ اس کو بیچ دیں، तो वो जो बेचने वाला है वो इस समझता है कि मैंने पहले उसको बेचा था, अब 2:10 में जो है वो गोया कि मैं इसको आगे बेच रहा हूँ। तो ये शरण ये भी मामला जायज़ नहीं है कि जब सोने को पैसे के बदले में बेचा जाएगा तो किसी एक पर कब्जा करना ज़रूरी है।
किसी एक पर कब्जा,
अगर किसी एक पर भी कब्जा नहीं हुआ तो ये उधार की उधार से जो है वो खरीदो फरोख्त हुई है, शरण ये नाजायज है।
नाजायज है, और जिस तरह ये फोन पे ही कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है कब्जा अभी भी कोई सूरत नहीं है, ना पैसों पर कब्जा है और ना ही उधर से सोने पर कब्जा किया जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। कोई इसके जायज सूरत की तरफ भी हम आएंगे, इसको हम कैसे कहेंगे, इसको अगर यही करना चाहें लोग कि ठीक है भाई आज ये रेट है, मैं आज इतना लॉक करवा लूँ और कल को ये महंगा हो जाता है, कुछ और ऊपर चला जाता है तो मैं इसको बेच दूंगा, तो इसकी जायज सूरत क्या हो सकती है?
इसकी जायज सूरत ये हो सकती है कि पैसे उसके पास भेज दे,
ठीक है,
कि 2 लाख का ये हमने आपसे सोना खरीद लिया, तो अब गोया के सामने वाले ने पैसे पर कब्जा कर लिया है तो अब ये सौदा दुरुस्त हो गया,
ठीक है,
और वो जो उसके पास इसका सोना है वो यूँ समझे कि बतौर अमानत ही है,
या ये उससे सोना अपने कब्जे में ले लें,
दोनों सूरतें हो सकती है, पैसे उसको दे दे और जो है वो सोना बाद में उठा ले, या ये है कि वो सोना इसके पास पहुंचा दे, ये बोले कि मैं पैसे आपको कल दे दूंगा,
ठीक,
तो दोनों चीजों में से किसी एक पर अगर कब्जा हो जाता है तो ये जायज की सूरत है।
सही है, फोन फोन पर और बस एक हिसाब किताब में जो रेट निकलता है बस उसी को देखते रहना ये ठीक नहीं,
ये नाजायज है,
ये नाजायज है, इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जी मजीद सवाल,
मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि अगर 3 तोला सोना हो और हाजत है असली से जायद 2-3 हजार रुपए हो तो क्या उसमें जकात होगी, और अगर रकम ना हो तो चांदी हो तो क्या 1 या 2 तोला तो उस पे भी होगी जकात?
जी 3+ रकम,
इसमें जो जकात के माल हैं वो 1 से ज़ायद हैं, यानी सोना भी है चांदी भी है, लेकिन दोनों निसाब को नहीं पहुंच रहे। सोने के लिए जो निसाब है 7.5 तोले है और चांदी के लिए 52.5 तोले, ये दोनों नहीं पहुंच रहे। तो अब इसमें जब मुख्तलिफ ज़कात के माल हों और वो दोनों तीनों निसाब तक नहीं पहुंच रहे तो फिर इनकी मजमूई मालियत को देखा जाता है। अगर मजमूई मालियत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर है तो फिर ये साहिब निसाब हो जाएगा, साल मुकम्मल होने पर ज़कात लाजिम होगी। अब जैसे इन्होंने बयान किया कि इनके पास जो है वो 3 तोले सोना है 1 तोले चांदी है, या 3 तोले सोना है और 1-2 हज़ार हाजत और ज़रूरत से ज़ायद है, तो अब दोनों को मिलाने से इनकी जो मजमूई मालियत है वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर या इससे ज़ायद हो गई, तो ये साहिब निसाब हो गए। तो अब इनको देखना ये है कि ये इनके पास जो ज़ायद ज़रूरत रकम आई है वो कब आई है, तो जिस दिन से वो रकम आई है तो वो सोने के साथ मिलकर
निसाब पूरा
हो चुका है, तो उस दिन से ये साहिब निसाब हो चुके हैं। अगर ये इस पर साल मुकम्मल हो चुका, अब साल मुकम्मल होने पर ये देखेंगे कि अगर साल मुकम्मल होने पर भी ये इसी तरह साहिब निसाब हैं तो ज़कात इनके ऊपर लाजिम होगी,
ज़कात लाजिम होगी, ठीक। जी मजीद,
मेरा नाम कमाल पाशा है, मेरा सवाल है कि कोई शख्स अगर रमज़ान शरीफ में इतिकाफ में बैठे और जानबूझकर रोज़ा ना रखे तो क्या उसका इतिकाफ हो जाएगा? एक और मेरा सवाल है, अगर किसी इमरजेंसी की वजह से इतिकाफ में बैठा इंसान बाहर चला जाए तो उसका क्या कफ़ारा अदा करना पड़ेगा?
जी इतिकाफ में बैठा और कोई मजबूरी होगी, रोज़ा नहीं रखा,
इतिकाफ बगैर रोज़े के नहीं हो सकता है,
ठीक,
रोज़ा रखना इतिकाफ में ज़रूरी है। अगर कोई इतिकाफ में बैठा और उसने रोज़ा नहीं रखा तो उसका इतिकाफ ख़त्म हो गया, तो अब उसको इसकी कजा करनी पड़ेगी,
यानी भले मजबूरी कोई ऐसे रोजा छोड़ने की मजबूरी हो गई
जी तब भी एतिकाफ नहीं होगा, क्योंकि
एतिकाफ
के लिए रोजा शर्त है,
ठीक।
और दूसरा ये कि अगर मौतकिफ एतिकाफ करने वाला मस्जिद से बाहर निकला है तो उसकी मजबूरी को देखा जाएगा कि किस मजबूरी को की वजह से वो निकला है,
ठीक।
अगर अपनी तबी हाजात मुकम्मल करने के लिए बाहर निकला है या खाना लेने के लिए बाहर निकला और कोई खाना देने वाला पहुंचाने वाला नहीं है और अपना वो काम हाजत वाला ज़रूरत वाला करके फौरन वापस आ जाता है, वो उसकी तबी हाजात हैं اور ان کو پورا کرنے کے لیے نکلا ہے اور وہ پوری کر کے فوراً واپس آ جاتا ہے تو اس سے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اس کے
اس میں یہ دیکھیں جیسے ہم مختلف صورتیں یعنی بعض اوقات مساجد گاؤں دیہات میں یا کئی ایسی جگہوں پہ ہیں کہ جہاں پر ایسے اہتمام مسجد سے متصل فناء مسجد یا جگہوں پہ نہیں ہوتے تو وہاں کے لیے مسائل جدا ہوں گے. یعنی جن جگہوں پر جہاں ہم کراچی شہر کی بات کریں لاہور کی بات کریں بڑے بڑے شہروں میں کہ جہاں مسجد ہے مسجد سے متصل واش روم ہیں دیگر چیزیں ہیں وضو بھی وہیں ہو سکتا ہے اپنی پاکی طہارت سب معاملات وہیں ہو سکتے ہیں تو اب تو اس کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے, مسجد سے نکلنے کے دو معنی ہیں. ایک مسجد سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد سے فناء مسجد میں چلا گیا
صحیح,
اور واش روم اور جو اس طرح کی حاجات
وضو خانے وغیرہ
وضو خانہ وہ فناء مسجد میں ہے تب تو وہاں اگر بلا ضرورت بھی یہ بیٹھا رہا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. یہ گویا کہ مسجد ہی کے حکم میں ہے اعتکاف کے لیے. اگر واش روم فناء مسجد میں نہیں ہے خارج مسجد میں ہے تو بھی اپنی طبی حاجات پوری کرنے کے لیے جا سکتا ہے.
ٹھیک, جب حاجت اس
جب حاجت ہو اور حاجت پوری کر کے فوراً فوراً یہ مسجد میں واپس آ جائے اس سے تو اعتکاف نہیں ٹوٹا. اور اس کے علاوہ کوئی دیگر حاجات ہیں جیسے بالفرض کوئی بیمار ہو گیا اس کی عیادت کرنے کے لیے چلا گیا یا کسی دوست کا گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا اس موقع پر چلا گیا تو اب یہ اگرچہ کہے گا کہ یہ بھی تو ضرورت ہے لیکن یہ ایسی ضرورتیں نہیں ہیں کہ جن کے لیے اعتکاف توڑا جائے. تو اب اگر اس وجہ سے مسجد سے باہر نکلتا ہے کسی بھی وجہ سے مسجد فناء مسجد سے باہر نکل جاتا ہے تو اس صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا.
اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جی مزید سوال.
مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہے اور زکوٰۃ کے طور پہ یا زکوٰۃ کی نیت سے کسی کا نیٹ پیکیج کروا دے تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے؟
نیٹ پیکیج یا فون پیکیج یہ اصل میں سروس چارجز ہیں.
ٹھیک,
تو اب جو زکوٰۃ دے رہا ہے زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شریف فقیر کو قبضہ دے. اب اگر اس نے نیٹ پیکیج کرا دیا تو گویا کہ اس نیٹ کی سروس کے چارجز ادا کر دیے اس نے برائے
صحیح,
تو شریف فقیر کو اس نے قبضہ نہیں دیا تو اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جیسے ایک مسئلہ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی مستحق زکوٰۃ ہی ہے بیمار ہو گیا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو اب اس نے جا کر ہاسپٹل کا بل ادا کر دیا براہ راست جا کر تو اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو مستحق پر ہی خرچ کیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شریف فقیر کو قبضہ نہیں دیا ہے. اگر بل کی ادائیگی کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے شریف فقیر کو قبضہ دے, یا تو یہ صورت ہو سکتی ہے یا پھر یہ ہے کہ شریف فقیر اس کو یہ کہہ دے کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے آپ یہ میری طرف سے ادا کر دیں.
ٹھیک,
تو اس صورت میں یہ گویا کہ اس کا وکیل ہو جائے گا, پہلے اس کی طرف سے گویا کہ قبضہ ہوا اور پھر ادائیگی ہوئی ہے تو یہ ادائیگی کی صورت ہو سکتی ہے.
یعنی اگر مریض پر کچھ ڈیو آ چکے ہیں پہلے سے اور مریض اب یہ کہتا ہے کہ آپ ادا کر دیں تو یہ اس کی ایک طرح کے
شمار کر لیے جائیں گے,
لیکن اس کو بتائے بغیر ہی یہ خود ادا کرتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا.
جی, اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی.
اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. زکوٰۃ کی ادائیگی میں قبضہ بیسک شرط ہے, کسی طرح بھی وہ قبضہ ہو, یعنی فقیر کا قبضہ ہو یا اس کے وکیل کا قبضہ ہو جائے, تو ان چیزوں کا آج کل تو اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کی جاتی ہے, کسی کو اکاؤنٹ میں بھیج دیا اور جائز کیش پہ بھیج دیا, کسی اور طرح جو بھی رقم کے ذرائع ہیں بھیجنے کے, تو اس طرح رقم بھیج کر تو اس کے اکاؤنٹ میں آ گئی تو قبضہ ہو گیا.
جی, اگر اکاؤنٹ میں رقم آ جاتی ہے چاہے وہ جائز کیش والا اکاؤنٹ ہے یا کوئی دوسرا اکاؤنٹ ہے بینک کا ہے, تو اس صورت میں جس کے اکاؤنٹ میں اس نے رقم ٹرانسفر کی ہے وہ شریف فقیر ہے یا وہ شریف فقیر کا وکیل ہے, تو اس صورت میں اکاؤنٹ میں آتے ہی شریف فقیر کا قبضہ یا اس کے وکیل کا قبضہ ہو جائے گا اور اس صورت میں ادائیگی مکمل ہو جائے گی.
ایک بندہ کسی شہر کو اپنا وطن اقامت بناتا ہے تو اسی کام کے سلسلے میں جو ہی وہ فناء شہر یا اس شہر کی حدود سے باہر نکلے گا تو اس کا وہ وطن اقامت جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. دوبارہ وہاں اس شہر میں آنے کے لیے اسے اس شہر کو وطن اقامت بنانا ہوگا, ورنہ وہ قصر ہی پڑتا رہے گا. تو کیا یہ مسئلہ درست ہے؟
جی باہر نکل گئے آپ, دوبارہ اس کو وطن اقامت بنانا پڑے گا, کیا کرنا؟
دیکھیں وطن اقامت اس وقت ختم ہوگا جب یہ اس وطن اقامت سے باہر نکلے 92 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے. شرعی سفر سے وطن اقامت ختم ہوگا. اگر اس شہر سے اس نے 15, 20 یا 92 کلومیٹر کے اندر اندر ہی سفر کرنا ہے تو یہ اگرچہ شہر اور اس کے فنا سے باہر چلا گیا لیکن اس کا یہ وطن اقامت ختم نہیں ہوا. تو لہٰذا اگر کسی نے یوں مسئلہ بیان کیا کہ شہر اور اس کے فنا سے نکلتے ہی وطن اقامت ختم ہو گیا اور سفر نہیں بیان کیا کہ سفر کتنا کرنا ہے
یا اس کی نیت نہیں ہے کتنے سفر کے لیے جا رہا ہے,
مطلقاً یہ مسئلہ یوں بیان کرنا درست نہیں ہے. یہ مسئلہ یوں ہی بیان کریں گے اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کا ارادہ ہے تو اب شہر اور اس کے فنا سے نکلتے ہی اس کا وطن اقامت ختم ہو گیا.
اور اگر 92 کلومیٹر کے اندر اندر ہے اور وہیں کہیں رات بھی رہ گیا
اس سے کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے وطن اقامت ختم نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, پچھلا ختم نہیں ہوگا
کیونکہ وطن اقامت باطل ہوتا ہے سفر شرعی اختیار کرنے سے. سفر شرعی اختیار نہیں کیا, اس کے اندر اندر ہے, بھلے 10 دن رہے 15 دن رہے تو وہ تو ویسے مقیم والے ہی حکم میں ہے.
صحیح,
تو اس لیے وطن اقامت ختم نہیں ہوا.
اچھا, جو وطن اقامت اس کو بنا 15 دن کے بنانے کے اندر اندر یہ نیت بھی شامل ہے کہ مجھے بیچ میں بھی کہیں اور جانا ہے لیکن وہ شرعی سفر نہیں ہے تو بھی اس کی یہ اقامت ہو جائے گی یا اس کو
15 دن اور 15 راتیں اگر ایک جگہ پر نہیں رہتا ہے, دو مختلف جگہوں پر رہنے کی نیت ہے اور یہ 7ویں دن 8ویں دن یا دوسرے دن ہی چلا جاتا ہے کسی دوسری جگہ پر جو اس شہر سے بالکل مختلف دوسری جگہ ہے, تو گویا کہ اس کا کسی بھی جگہ پر 15 دن اور 15 راتوں کا جو قیام ہے وہ مکمل نہیں ہوا. لہٰذا یہ نہ اس شہر میں مقیم ہے
نہ اس شہر میں مقیم ہے چاہے بیچ میں سفر نہ بھی ہو. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہوتی ہے ظاہر ہے کہ کام کی نوعیت پر ہے, آج کام ہو گیا تو آج چلے جائیں گے, کل ہوا تو کل چلے جائیں گے, 10 دن بعد ہوا تو 10 دن بعد چلے جائیں گے, اور اگر 10 دن بعد نہیں ہوا تو مہینے بعد چلے جائیں گے. تو اس کی نیت کنفرم ہونا مقیم بننے کے لیے, وہ نیت کنفرم ہونا, مسافر تو ہو گیا جو شرعی سفر کر کے آیا لیکن مقیم بنا نہیں بنا, وہ نیت پر ہے. اگر یہی نیت میں ہے کہ جب پیسے مل گئے واپسی چلے جانا ہے تو اب بھلے 2 مہینے ہی وہاں بیٹھا رہے تو یہ اس صورت میں مقیم نہیں بنے گا. ایسے ہی ہے پھر, مقیم بننے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے کیونکہ مقیم تبھی بنے گا جب کنفرم یقینی اس کو بتایا کہ میں نے 15 دن یا اس سے زائد اس کی نیت وہاں رہنے کی باقاعدہ موجود ہے تو یہ مقیم بن جائے گا. ہاں اب بیچ میں کام پڑ گیا اور یہ سفر کر لیا اس نے تو جیسے ہی شریف سفر کے لیے اس علاقے سے نکلے گا تو وہ اس کا وطن اقامت ختم ہو جائے گا. اور اگر وہ شریف سفر نہیں ہے, 20-30 کلومیٹر گھوم پھر کے پھر واپسی آ جانا ہے تو پھر بھی وطن اقامت اس کا ختم نہیں ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو ان احکام شرع پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.